الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ تیسویں پارے میں جو بھی سورتیں ہیں یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں. انہی سورتوں میں سے ایک سورت ہے والفجر. والفجر کے لفظ سے یہ شروع ہوئی اسی لیے اس کا نام بھی الفجر ہے. اس سورت میں اللہ تعالی نے آفاقی شہادتوں سے اور تاریخی گواہیوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک دن یقیناً قیامت برپا ہو. اور اس دن دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو پچھتا رہے ہوں گے اور حسرت سے کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش اس زندگی کے لیے میں نے بھی کچھ کر کے رکھا ہوتا اور آج میرے کام آتا. اور ایک وہ روح ہوگی، وہ انسان ہوگا جس سے اللہ یوں خطاب فرمائے گا، یا ایتھا النفس مطمئنہ، اے وہ انسان، اے وہ جان جو مطمئن ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے وہ روح جو مطمئن ہے، سکون سے ہے، ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیتا مرضیہ، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا جنت. لمحے بھر کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری موت جب آئے تو ہم سے کوئی کہنے والا ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیتا مرضیہ، تو اس سے خوش، وہ تجھ سے خوش، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا. یہ بات اگر حاصل ہو گئی تو مراد پوری ہو گئی، اس کے بعد کوئی مراد نہیں، کوئی آرزو نہیں ہے اس کے بعد، یہ آخری آرزو ہے. اور بلا شبہ ہم کو تاہکار ہیں، خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، گناہوں نے ہماری زمین و آسمان کو بھر دیا ہے، یہ سب صحیح ہے بات. لیکن جب نظر ڈالتے ہیں اللہ کی رحمتوں پر تو وہ ہمارے گناہ سے کہیں زیادہ ہے، بے پناہ ہے. تو اے اللہ، تو ہماری گناہوں پر نگاہ رکھنے کے بجائے اپنی رحمت پر نظر رکھ، اپنی رحمت پر توجہ رکھ. اور اگر تیری رحمت پر تیری توجہ رہی تو ہمارا بھی بیڑا پار لگ جائے گا انشاءاللہ. سورت کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی. فجر کے وقت سے پہلے ایک اندھیرا ہوتا ہے، پوری بستی سو رہی ہوتی ہے، زندگی کے آثار نہیں ہوتے، پوری دنیا قبرستان بنی ہوئی ہوتی ہے، دور دور تک کہیں روشنی کے آثار نہیں ہوتے. لیکن کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا روز کا معمول یہ نہیں ہے؟ کیا انسان کی آنکھ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ اس اندھیرے کے اندر سے پاؤ پھٹتی ہے اور فجر نمودار ہوتی ہے؟ ٹھیک اسی طرح کسی بستی کا تصور کیجئے کہ وہ سو رہی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، فجر کی پو پھٹتی ہے، مؤذن کی آواز بلند ہوتی ہے اور پوری بستی جاگ جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ مؤذن کی اذان کو یاد رکھیے، پوری بستی سو رہی ہے، مؤذن نے اذان دی، لوگ جاگے، دوڑے مسجدوں کی طرف۔ حشر کے میدان میں بھی ایسا ہی ہوگا، قبرستان کی پوری آبادی سو رہی ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا کہ یکایک سور پھونکا جائے گا، اذان بلند ہوگی اور اپنی قبروں سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ آخرت کی فجر نمودار ہوگی، اس کا نام آخرت کی فجر ہے۔ اس کو اس سے مثال دی ہے اللہ تعالی نے، اور ایک بات بڑی عجیب فرمائی ہے کہ فجر کی اذان جب بلند ہوتی ہے تو بہت سے چارپائیوں پر، بیڈ پر کروٹیں لیتے رہتے ہیں، ان کی کمر اجازت نہیں دیتی کہ اٹھ کر اس داعی کی طرف بھاگیں۔ ٹھیک یہی حشر قیامت میں ہوگا، جو یہاں سجدہ نہیں کر سکے، یہاں رکوع نہیں کر سکے، ان کی پیٹھ نے انہیں اٹھنے نہیں دیا، تو حشر کے میدان میں جب اذان بلند ہوگی، داعی جب پکارے گا، تو وہاں ان سے سجدہ نہیں ہو پائے، رکوع نہیں ہو پائے، ان کی کمر ٹیڑی نہیں ہو پائے۔ اس لیے کہ یہاں روز کا یہ معمول تھا، روز کا تجربہ تھا، اس تجربے میں انہوں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا۔ خاشعت ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں اٹھی ہوئی ہوں گی، ان پر، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وقد کانوا یدعون الی السجود، اور اس حشر کے میدان سے پہلے دنیا میں یہ کئی بار 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 سجدے کے لیے بلائے گئے، ان کو سجدوں کی آوازیں دی گئیں، آؤ سجدوں کی طرف، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور یہ صحیح سالم تھے، تندرست تھے، صحت مند تھے۔ فلا یستطیعون یدعون الی السجود فلا یستطیعون، اس دن پکارے جائیں گے سجدوں کے لیے تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی پیٹھ نہیں جھک سکے گی، تختہ ہو جائے گی، یہاں عادت نہیں ڈالی تھی، وہاں بھی عادت نہیں ہوگی۔ تو یہ رات کا سما روزانہ یاد دلاتا ہے آخرت کی، رات کا یہ منظر روزانہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، اب تو عادت یہ بھی نہیں رہی کہ بچوں کو دعا سکھائیں کہ سوتے وقت یہ کہو، اٹھتے وقت یہ کہو، نیند سے جب بیدار ہوتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا، اے اللہ تو نے ہمیں زندگی دی اس کے بعد کہ تو نے ہمیں موت دی تھی، ہم مرے پڑے ہوئے تھے بیڈس پر، چارپائیوں پر، بستروں پر۔ بعد ما اماتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں موت دی تھی تو نے پھر ہمیں زندگی دی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اور فوراً وہی یاد دلایا اللہ کے رسول نے، آگے پڑھیے، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور تیری طرف ہم سب جمع ہونے والے ہیں۔ فوراً آخرت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ کے رسول نے سکھایا۔ یہ دعا بار بار پڑھیے اور زندگی پیدا کیجیے، منظر ہے آخرت کا، روز، یہ روز کا معمول ہے، روز کے اس معمول میں آخرت کی یاد دلائی جاتی، والفجر۔ اور اس روز کے معمول میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کو کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے حالات سے، مایوسی طاری ہوتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، کہیں روشنی کرن نظر نہیں آتی، لیکن ایسی بھی کوئی شب ہے کہ جس کی سحر نہ ہو؟ ہر رات کی ایک سحر ہوتی ہے، فضا میں اگر مایوسیاں چھا جائیں، حالات اگر سنگین ہو جائیں، تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پھر صبح نمودار ہوگی. اور اللہ نے کہا انما العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ، ہر سختی کے ساتھ سہولت لگی ہوئی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آسانیوں کے بعد پھر تنگی نہ آئے، پھر تنگی آئے گی. فإنما العسر یسرا، پھر اس تنگی کے بعد پھر سہولت نصیب ہوگی. تو زمانے سے اور روز کے معمولات سے اللہ تعالی نے یہ حکمتیں ہمیں سکھائی ہیں کہ اندھوں کی طرح صبح کو اٹھ کر اور غبیوں کی طرح مت رہو. سوچو کہاں سے یہ فجر نمودار ہوئی، کس نے نمودار کی؟ ہم تو پڑے سو رہے تھے، آرام سے سو رہے تھے، مرے پڑے تھے، کس نے ہمیں جگایا؟ کس نے دوبارہ زندگی؟ یہ سوچ سوچ کر زندگی گزارنا. آگے چلیے، ولیالن عشر، اور قسم ہے دس دنوں کی، دس راتوں کی. چاند پر کبھی آپ نے نگاہ ڈالی؟ اب تو موقع ہی نہیں ملتا چاند دیکھنے، گھڑیاں ایسی ہو گئی ہیں کہ سب معلوم ہو جاتا ہے، اسی سے تاریخیں بھی ہو رہی ہیں. چاند پر اگر کبھی آپ غور کریں تو دس راتیں چاند کی ایسی ہوتی ہیں جب عروج کی طرف چلتا ہے چاند، دس راتیں ایسی آتی ہیں کہ وہ تنزل کی طرف چلتا ہے. اور اس سفر میں یہ مسافر سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے. حتی عاد کل ارجون القدیش، کھجور کی پتلی سوکھی شاخ کی طرح یہ بن جاتا ہے. یہ مسافر چلتے چلتے سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے. اسے پھر دوبارہ کون زندہ کر کے ابھارتا ہے؟ یہ زندگی ان معمولات کے ساتھ، والفجر والیال عشر والشفع والوتر، اور پھر اسی چاند کے حساب سے تم جفت اور طاق گنتے رہتے ہو. آج پہلی تاریخ ہے، کل دوسری ہوگی، جفت ہوگی، مگر ہر جفت کے بعد پھر طاق ہے، پھر تین ہوگی، پھر چار ہوگی. اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جفت جفت پیدا کیا. من خلق و خلقنا من کل زوجین اثنین، ہر چیز کو دو دو پیدا کیا ہے. تو کسی کوئی جو کوئی طاق بغیر جفت کے نہیں ہوتا، پورا مکمل. سوال یہ ہے کہ اگر ایک کے لیے دو ہے، دو کے لیے تین ہے، تین کے لیے چار ہے، تو اس دنیا کے لیے آخرت کیوں نہیں ہے؟ زمین کے لیے آسمان اگر ہے، مرد کے لیے عورت اگر ہے، دھوپ کے لیے سایہ اگر ہے، تو اس دنیا کے لیے آخرت کیوں نہیں ہے؟ جفت اور طاق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، نہ یہ اس کے بغیر ممکن نہ وہ اس کے بغیر ممکن. وحدہ لا شریک، تو ایک ہی ذات ہے. والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور قسم ہے اس رات کی جب وہ رخصت ہونے لگتی ہے. جب وہ رخصت ہونے لگتی ہے تو صبح نمودار ہوتی ہے. ایک فجر نمودار ہوتی ہے اور پھر صبح نمودار ہوتی ہے. فجر کے بعد صبح ہوتی، دیر تک ہوتی، سورج بھی نکل آتا، اس کو بھی صبح کہتے ہیں. سب کام کاج میں لگ جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں. یہ نظام کائنات جو چلا رہا ہے، جو ہستی چلا رہی ہے، اس کی ذات سے کیا یہ ناممکن ہے کہ وہ ایک دوسرا عالم پیدا کرے؟ اس عالم کو بھی تو اس نے پیدا کیا ہے، یہ نہیں تھا اور پیدا کیا. اس طرح اس نئے عالم کو بھی وہ پیدا کر سکتا ہے، اسے کیوں ناممکن سمجھتے ہو؟ یہ تو زمین و آسمان اور کائنات اور آفاقی شہادتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر اگر غور کرو گے تو قیامت تک تمہاری نگاہ پہنچ جائے گی. دوسری بات یہ فرمائی کہ قوموں کی تاریخ پر بھی نگاہ ڈالو. یاد رکھیے، جو قومیں تاریخ پر نگاہ نہیں رکھتی ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کٹی ہوئی پتنگ، کہیں بھی جا کے گر سکتی ہو. قومیں وہ زندہ رہتی ہیں جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں، تاریخ سے عبرت لیتی ہیں، تاریخ سے نگاہ کھولتی ہیں۔ تاریخ پر نگاہ ڈالو، دیکھو تمہاری باپ کی اولاد میں، تمہارے ماں باپ کی اولاد میں ایک قوم آئی تھی، اس قوم کا نام تھا قوم عاد۔ الم ترى كيف فعل ربك بعاد، تمہیں معلوم ہے کہ رب نے، اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد کے بارے میں قرآن میں بہت تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا قد دیا تھا، لئیم جسیم بنایا تھا، بہت طاقتور تھے یہ لوگ۔ وزادکم فی الخلق بستہ، بہت لئیم شہیم، بہت طاقتور بنایا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے۔ بلکہ قرآن نے کہا لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان کے مثل دنیا میں ہم نے بلاد میں کسی کو پیدا نہیں کیا، اتنا عظیم، اتنا طاقتور، اتنا لئیم شہیم۔ بلکہ سورہ حاقہ میں ہے کہ جب ان پر عذاب آیا ہے اور یہ لوگ اس عذاب میں مرے ہیں، تو اس بستی میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کھجوروں کے درخت تنے کے تنے کٹے پڑے ہوئے ہیں، کھوکھلے۔ یہ قداور ہستیاں تھیں، اتنی قداور ہستیاں تھیں۔ ان کی پہچان تھی کہ ان کو دنیا، تاریخ میں ان کو ذات العماد کہتے تھے، اونچے پلر والے، کئی کئی ہزار اونچے پہاڑوں میں یہ اپنی عمارتیں بناتے تھے، بڑے لمبے لمبے پلر ہوتے تھے، بڑے اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے۔ چنانچہ تاریخ میں ان کا نام ہی پڑ گیا ذات العماد، دنیا میں سب سے پہلے اونچی عمارتیں ان لوگوں نے بنائی تھی، اور قرآن نے ان کا نام ہی ذات العماد رکھ دیا تھا۔ یہ دنیا میں پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ ورلڈ ٹرینڈ سینٹر بنایا گیا، پلر والی عمارتیں پہلے بھی بنائی گئی، اونچی اونچی عمارتیں بنائی گئی، اللہ نے نام ہی رکھا ان کا ذات العماد، اونچی عمارتوں والے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو یہ عمارتیں اونچی تھیں، اور جب ان کے قد یہ تھے تو ان کی عمارتیں کس قدر اونچی ہوں گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے کہا کہ یہ قوم تھی، یہ شان و شوکت تھی ان کی، اور یہ کہتے تھے ہم جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں دوسرے عالم میں، جو طاقت ہم میں حاصل ہے، من اشد منا قوا، ہم سے طاقت میں زیادہ کون ہوگا، ہم سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہوگی۔ یہ ان کا کہنا تھا، یہ غرور تھا، تکبر تھا۔ آٹھ دن تک ان پر منحوس ہوائیں چلیں، طوفان آیا، اور اس میں اپنی بستیوں میں اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے نخل ہاویہ، جیسے کھوکھلے تنے ہوں کھجوروں کے، لمبے لمبے پڑے ہوئے تھے، تباہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہمیں کوئی آسمان سے فوج نہیں بھیجنا پڑی، ایک چیخ برپا ہوئی، یہ چنگھاڑ اٹھی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بجھ گئے، بالکل ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور قوم اٹھائی ہم نے انہی کی اولاد میں، قوم ثمود۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فن دیا تھا، ایک ہنر دیا تھا۔ ہنر یہ دیا تھا کہ یہ پہاڑوں کی، چٹانوں کی رگیں جانتے تھے، کہاں سے پہاڑ کو چیرا جا سکتا ہے، چٹان کو کہاں سے کاٹا جا سکتا ہے، ان رگوں سے یہ آشنا تھے۔ چنانچہ ان کے کئی کئی منزلہ محل پہاڑوں میں تراش تراش کر یہ بناتے تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وادیوں میں پہاڑوں کی چٹانوں کو چیر چیر کر، چھانٹ چھانٹ کر شاندار محل تیار کرتے تھے، کئی کئی منزلہ عمارتیں ہوتی تھیں پہاڑوں میں۔ مگر بات یہیں آ کر ختم نہیں ہو گئی، ان کی تاریخ داستان آپ نے سنی، سنیے۔ اس کے بعد فرعون ذی الاوتاد اس کے بعد ایک اور طاقت آئی، ایک اور طاقتور بادشاہ گزرا. ضلع اوتاد وطد کہتے ہیں میخ کو، اس میخ کو ان سے بات کر لو، اس میخ کو کہتے ہیں جس سے جس پر خیمہ نصب کیا جاتا ہے، خیمہ باندھا جاتا ہے جس سے. تو فرعون کی لشکری اس قدر زیادہ تھے اور فوجی اس قدر زیادہ تھے کہ جہاں جاتے تھے جنگلات میں، ریگستانوں میں، ان کے لیے خیمے ساتھ چلتے تھے، اونٹوں پر میخیں چلتی. اس رات نام ہی پڑ گیا ان کا ضلع اوتاد، میخوں والا فرعون، یہ نام ہی پڑ گیا تاریخ میں. وفرعون ضلع اوتاد، ایک بات یہ بھی، یس یس یس، بالکل بالکل.
انڈا فور کے ایف سی 893، پلیز مو یور کار بلاک ٹو سمبڑی.
ایک بات اور تاریخ میں ثبت ہے کہ فرعون سے پہلے باقاعدہ کسی بادشاہ نے، کسی ملک نے منظم فوج نہیں رکھی. ملک کے نوجوان جب ضرورت پڑتی تھی ان کو بھرتی کر لیا جاتا تھا، کام ہو جاتا تھا. منظم فوج، باقاعدہ فوج، رجمنٹ، یہ سب سے پہلے فرعون نے قائم کی. اسی لیے اس کا نام ضلع اوتاد. الذین طغوا فی البلاد، ان قوموں نے جن کا یہ حال ہم نے بیان کیا، ایک اونچے ستونوں والے تھے، ایک پہاڑوں میں محل تیار کرنے والے تھے، ایک میخوں والے تھے، خیموں والے تھے، ان کی فوج بے پناہ تھی. الذین طغوا فی البلاد، جب انہوں نے ملکوں میں طغیانی کی حدوں کو پھاند گئے، خدائی کے دعوے کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے. جب یہ صدایں بلند ہونے لگی، فاق سروفی حل فساد، تو انہوں نے زمین میں فساد پھیلا دیا، بہت زیادہ فساد پھیلا دیا. اب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے کائنات پیدا کر دی، لوگوں کو اقتدار دے دیا، حکومت دے دی، وسائل دے دیے، اب ہم نے انہیں آزاد چھوڑ دیا ہے اور ہم کہیں غائب ہو گئے ہیں کہ جو چاہیں کریں؟ نہیں، ڈھیل کا ایک موقع ہے، ہم نے ڈھیل دی، موقع دیا ہے، کر لو، اپنا پیمانہ بھر لو، جو رنگ رنگیاں منا سکتے ہو منا لو. سنیے غور سے، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا کوڑا برسانا شروع کیا، پکڑ میں آ گئی. اور اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر بجھ جاتی ہیں قومیں، فنا ہو جاتی ہیں، تاریخ میں کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا، کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوتا. پھر یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد، طاقت دینے کے بعد، اختیارات دینے کے بعد، اقتدار دینے کے بعد ان امتوں سے اور قوموں سے اور انسانوں سے غافل ہو کر کہیں چلا گیا ہے. ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ ہر وقت گھات میں بیٹھا ہوا ہے، کب اس کی مدت پوری ہو میں رسی کھینچ لوں، کب اس کی طغیانی حد سے گزرے ہو میں اسے فنا کر دوں. ان ربک لبالمرصاد، نفس پر، قوموں کی نفس پر اس کا ہاتھ ہے، ہر وقت اس کی نفس پر ہاتھ ہے، وہ گھات میں لگا ہوا ہے، دیکھتا رہتا ہے، اتنا ہی موقع ملتا ہے جتنا اللہ نے مقدر کر رکھا ہے، اس کے بعد پھر کوڑا برسانا شروع ہوتا ہے. تو یہ قومیں اگر مٹ گئیں، یہ عظیم قومیں تھیں جو یہ کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نحن اشد منا، من اشد منا قوا، تو یہ حالات ہیں، ان کو سمجھ میں ذہن میں رکھیے کہ بڑی بڑی قومیں آئیں گزر گئیں، ہونا کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر تمہیں اقتدار ملے، اختیارات ملیں، دولت ملے، سہولتیں ملیں، ملک ملے، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ مستقل حق ہے تمہارا، صرف اس لیے ملا ہے کہ تمہیں اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم انصاف کر سکتے ہو یا نہیں، شکر ادا کر سکتے ہو کہ نہیں، انسانوں کے ساتھ انصاف سے پیش آ سکتے ہو کہ نہیں، لوگوں کے حقوق صحیح تقسیم کر سکتے ہو کہ نہیں، اللہ کے اس گلستان کو آباد رکھ سکتے ہو کہ نہیں۔ اور جب تم روندنے لگو گے اس کی آریوں کو، روندنے لگو گے اس کے پھل پودوں کو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری چھٹی کر دے گا، وقت نہیں لگے گا، لمحوں میں تم ختم ہو جاؤ گے۔ بات یہ ہے کہ تمہیں اگر اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو دینے والا ہے کوئی، اور ان ربک لبالمرصاد، وہ گھات میں بھی بیٹھا ہوا ہے، غافل بھی نہیں ہے تمہاری طرف سے۔ اور اگر بالفرض کسی قوم کو کمزوری دی ہے، فقر دیا ہے، فاقہ دیا ہے، غربت دی ہے، کمزوری دی ہے، بے بسی دی ہے، مظلومی دی ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مستقل چیز ہے کوئی، اس کی اس میں وہ آزمانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے یا نہیں، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے کہ نہیں، رب سے گڑگڑاتا ہے کہ نہیں، یا پھر بھی رب سے بے نیاز رہتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ پانے کے باوجود بھی بے نیاز رہتا ہے رب سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ایمان نہیں کرے گا۔ تو بڑی عجیب بات یہاں کہی ہے، بظاہر دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اس میں حرج کیا، دیکھیے کہاں آئے اللہ نے، جب انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اس کو بڑا اقتدار دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اختیارات دیتا ہے، مناعمہ نعمتوں سے نوازتا ہے، اس طرح نعمتوں سے نوازتا ہے کہ دودھ کی نہریں بہنے لگتی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی کا اس کے ملک میں۔ فیقول ربی اکرمن، تو وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا، مجھے بڑی عزت بخشی ہے، بڑی اقتدار بخشا ہے، میں تھانا مستحق اس لیے تو بخشا ہے، میری بات تھی، ہری کو کیوں نہیں بخش دیا، ہم تھے اس لائق ہمیں بخشا۔ بظاہر تو اس میں کوئی خرابی نہیں معلوم، تو کہتا ہے کہ جب ہم نعمتیں دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے اللہ نے میرا اکرام کیا۔ واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه، اور جب ہم کسی کو دوسرے طرح سے آزماتے ہیں، اس کا رزق محدود کر دیتے ہیں، غربت طاری کر دیتے ہیں، نعمتیں کم کر دیتے ہیں، مظلوم بنا دیتے ہیں، محکوم بنا دیتے ہیں، فیقول ربی اہانن، تو وہ کہتا میرے رب نے میری توہین کر ڈالی۔ نہ یہ توہین ہے اور نہ وہ اکرام ہے، وہ بھی آزمائش کا ایک پرچہ ہے، یہ بھی آزمائش کا ایک پرچہ ہے، کہیں دے کر آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، کہیں چھین کر آزماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جب تمہیں مل جائے تو کرنے کا کام کیا ہے، جب دولتیں فراوانی ہو تو کرنے کا کام کیا ہے؟ تمہارا حال یہ ہے کہ جب تمہیں ہم دیتے ہیں فراخی کے ساتھ، نواز دیتے ہیں اکرام کے ساتھ، لا تکرمون الیتیم، تمہارے دل میں یتیم کی عزت نہیں ہوتی، یتیم کا خیال نہیں رکھتے، تم کہتے ہو کہ مجھے دیا اللہ تعالیٰ نے، میں نے کمایا ہے، میرے پاس قوت ہے، ہنر ہے، گھر سے جانتا ہوں، میں تجارت کرنا، بزنس کرنا، ڈاکٹر ہوں، بے وجہ تھوڑی دولت آ گئی ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچا کہ یہ ڈاکٹری کی صلاحیتیں کس نے دی، یہ نہیں سوچا یہ بزنس کے گٹس کس نے دیے، یہ ہنر کی طاقت کس نے دی، یہ سوجھ بوجھ کس نے دی، اس لیے دی تھی کہ وہ تمہاری آزمائش یہ کرنا چاہتا تھا، کیا غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو ڈائریکٹ نہیں دے سکتا، وہ دے سکتا، تمہاری آزمائش یہ ہے، تمہاری سعادت یہ ہے کہ تمہارے ذریعے سے دینا چاہتا ہے، تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم پا کر سانپ بن جاتے ہو خزانے کا، یا بانٹتے ہو اسے، دنیا کو پہنچاتے ہو۔ کلا بلا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا حق نہیں ادا کرتے. ولا تحادون علی طعام المسکین، جو مسکین غریب بھوکے مر رہے ہیں کسی کو نہیں اکساتے کہ ان کو کھلا دو، ان کو بھوک مٹا دو. ایک حدیث آتی ہے، حدیث قدسی ہے، تمام سیاستائی کتابوں میں ہے، عبرت ہی بڑی بڑی عبرت کی حدیث ہے، کبھی کبھی پڑھی ہے اسے. آدمی اگر شعور کے ساتھ چیزوں کو پڑھے تو اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قیامت کے دن کہے گا اللہ تعالیٰ ایک بندے سے، اے میرے بندے، ایک دن میں تیرے دروازے پر آیا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا بھی نہیں کھلایا. وہ کہے گا انت رب العالمین ہے، یا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے بڑا بھوک سے کیا لال لو، تجھے میں کیا کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، تجھے یاد نہیں تیرے دروازے پر یہ غریب آیا تھا، کھانا مانگ رہا تھا، بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلا دیتا تو وہی مجھے پاتا، وہاں میں تھا، میری رضا وہی تھی، کاش تو اسے کھلا دیتا. اور کبھی دل کی گہرائی سے اور اندر کی چاہت سے کسی بھوکے غریب کو کھلا کر دیکھیے، آپ کو بادشاہت میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو اس غریب کو کھلانے کے بعد وہ سکون کی سانس لے گا اور آپ کو لطف آئے گا، روحانی لطف. کبھی تجربہ کر کے دیکھیے، کبھی کسی پیاسے کو جو پیاس سے مر رہا ہو ٹھنڈا پانی پلا کر دیکھیے، جو آپ نے اپنے منہ سے لگایا ہو گرمی میں، دے دیجئے اسے، اسے جب سکون ملے گا اور وہ دعا دے گا تو آپ دیکھیں گے روح میں اضافہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، میرے بندے، میں ایک دن تیرے دروازے پر آیا پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی بھی نہیں پلایا. وہ کہے گا، رب العالمین، تجھے پانی، تجھے پیاس کیا؟ کہاں، تیرے یہاں ایک پیاسا آیا تھا، اس نے پانی مانگا تھا، تو اگر پلا دیتا، اس کی پیاس بجھا دیتا، تو مجھے وہیں پاتا. اسی طرح کپڑے کے لیے کہے گا، تو مسکینوں غریبوں کے کام آنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا تو ہیں، اپنی زندگی کو تسکین دینا ہے، اپنے قلب کو تسکین دینا ہے، اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، اللہ کے یہاں سرخرو ہونے کی سعادت پانا ہے. اور اسی ضمن میں ایک بات اور عرض کروں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، مثلا کسی یتیم کی پرورش آپ کر رہے ہیں، اللہ نے توفیق دی، یا کسی بیوہ کا وظیفہ آپ نے مقرر کر دیا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جو تسلسل کے ساتھ کیا جائے، پہم کیا جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک سال تک تو آپ نے اس بیوہ کو وظیفہ دیا اور اگلا سال جب آیا تو اس سے معذرت کر دی کہ میرے حالات ذرا خراب ہو گئے ہیں، میں نہیں دے سکوں گا. اسے مایوس نہ کریں، جو امید وابستہ کیے ہوں گے آپ سے اس میں اضافہ تو کر دیں لیکن کمی نہ کریں، اس لیے کہ آپ اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا آج نہیں چاہتے ہیں کہ اے اللہ، اس سال جو مجھے دیا ہے اگلے سال نہ روکنا نہ کم کرنا، بلکہ اضافہ ہی چاہتے ہیں. اور خدا نخواستہ کاروبار میں مندی آ جائے تو گڑگڑاتے ہیں کہ پروردگار، پچھلے سال تو نے اچھا دیا تھا، اس سال نہ رو. تو اگر آپ اپنے لیے یہ چاہتے ہیں تو دنیا میں بھی لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کریں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے پوچھا ہے، اللہ کے رسول، آپ ہدایت فرماتے رہتے ہیں، بار بار کہتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو. ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے معافی مانگے اپنی غلطی کی، حدیث میں مثلا ایک مسلمان سے غلطی ہو گئی، آپ ایشان میں نے گستاخی کی، اس کے بعد میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مجھے معاف نہ کریں، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. آپ پر یہ فرض ہے کہ فوراً جواب میں آپ معاف کر دیں. یہ نہ کہیں کہ دل کا میل ابھی باقی ہے، قدورت صاف نہیں ہوئی ہے، بلکہ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ معافی مانگنے والے کو کبھی مایوس نہ کرے، معاف کر دے، فوراً معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایک صحابی نے، اے اللہ کے رسول، میرے کارخانے ہیں، میرے ریوڑ ہیں، ملازمین ہیں میرے، بڑا نقصان کرتے ہیں، کہاں تک معاف کرو؟ آخر ایک ایک دن میں کتنا کتنا نقصان کر دیتے ہیں، تو میں معافی کرتا رہا ہوں، کہاں تک معاف کروں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک جواب دیا، اور یہ جواب آپ سنیں، میرا ایمان یہ ہے کہ یہ جواب ایک پیغمبر ہی دے سکتا ہے، اور کسی کے بس کی بات نہیں. آپ نے فرمایا، تم پوچھتے ہو کہ اپنے کمزوروں کو اور خادموں کو کتنی مرتبہ معاف کریں، تو دیکھو جتنی مرتبہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے اتنی مرتبہ معاف کرو. کب نہیں چاہتا آدمی کہ اللہ مجھے معاف کرے؟ گناہوں میں لت پت ہوتا ہے تب بھی کہتا ہے اللہ معاف کر، اللہ معاف کر. تو تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تو تم بھی اتنی مرتبہ لوگوں کو معاف کرو، معافی دیتے رہو، دل صاف کرتے رہو. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم لوگوں کو اکساتے نہیں ہو غریب لوگوں کو کھلانے پلانے پر. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا، میراث کے مال کو جمع کر کر کے سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہو. مال سمیٹ سمیٹ کر رکھنے کا نہیں ہے، یہ تو جتنا پھیلاؤ گے اتنا ہی پھیلے گا، جتنا اللہ کی راہ میں دو گے اتنا ہی بڑھے گا، جتنے لوگوں کے حقوق ادا کرو گے اتنے اللہ زیادہ دے گا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، بہت سخاوت ان میں بہت زیادہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مرنے سے پہلے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے مجھ سے زوجات میں وہ آ کے ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. آپ کے انتقال کے بعد خواتین اپنے اپنے ہاتھ تھانپنے لگیں، تو آپ کی وفات میں ناپنے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی لمبائی انچوں سے نہیں ہے، ہاتھ کی لمبائی انفاق سے ہے، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کون کتنا کرتا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ انفاق کرنے والی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھیں. ایک مرتبہ حساب میں لگانے لگیں کہ میں نے اتنا اس کو دیا، اتنا اس کو دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندی حساب نہ کر، بے حساب دے، اللہ بھی تجھے بے حساب دے گا، اور تو حساب لگائے گی تو اللہ بھی حساب کرنے لگے گا. جنہیں حساب نہ آیا وہ بے حساب گئے، حساب ان سے ہوا جو حساب دہ نکلے. زیادہ حساب کتاب بھی نہ کیجیے، اللہ کی راہ میں دیتے چلے جائیے جتنا دے سکے. تاکلون التراث اکلا لما، اور وہاں ہے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے اور پھر اسے گنتا رہتا ہے، برابر گنتا رہتا ہے کہ اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے، حساب لگا. بڑی اچھی تصویر کشی کی، جمع مالن وعددہ، یحسب ان مالہ اخلدا، یہ سوچتا ہے کہ یہ مال شاید اس کا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یا یہ مال سے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، رکھے گا. ایسا نہیں ہے، مال ہوگا تب بھی مرو گے، مال نہیں ہوگا تب بھی مرو گے، مال زندگی نہیں دے سکتا. وتحبون المال حبا جما، تم دل کی گہرائیوں سے مال سے محبت کرتے ہو، سینت سینت کر رکھتے ہو، مال کی محبت کھپی ہوئی تمہارے دلوں میں. اسے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، اور پھر اس کے بعد انفاق و خیرات کی ہدایت کی کہ دیتے رہو اللہ کی راہ میں، دیتے رہو. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جب یہ زمین ہلا ماری جائے، کوٹ ڈالی جائے. وجا ربک، اور تمہارا رب حشر کے میدان میں نمودار ہوگا. والملک صفن صفا، اور فرشتے بھی صف در صف ہوں گے، حشر کا میدان قائم ہوگا. حشر کی عدالت قائم ہوگی. وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو نصیحت حاصل ہوگی. وانا لہ الذکر، اب نصیحت حاصل کرنے سے کیا فائدہ؟ دنیا میں جب پیغمبروں نے سنائی تھی جہنم کی باتیں، جنت کی باتیں، قیامت کی باتیں، حشر کی باتیں، تو کسی نے نصیحت حاصل نہیں کی. آج نصیحت سے کیا فائدہ؟ انا لہ الذکر یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت حسرت سے انسان کہے گا کاش میں نے زندگی کے لیے بھی کچھ یہاں بھیجا ہوتا، اس کے لیے بھی کچھ کیا ہوتا. حال ہم سب کا ایک ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی اس تذکیر سے میرے دل میں بھی آخرت کی فکر پیدا کرے، آپ کے قلب میں بھی آخرت کی فکر پیدا کرے. مرنا ہم سب کو ہے، جانا ہم سب کو ہے، حشر کا میدان سب کے لیے ہے، سب کو وہاں کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ، اس دن جو اللہ کا عذاب ہوگا ایسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا. ولا یوثق وثاقہ احد، اس دن جو جکڑے گا اللہ تعالی عذاب میں کوئی ایسا جکڑنے والا نہیں. ایک طرف یہ ہوگا، عذاب ہوگا، عذاب میں جکڑا جائے گا. اس کی تصویر کسی کی ہے سورہ حاقہ میں. قرآن ایسا ہے یفسر بعضہ بعضا، بعض آیتوں کی تفسیر بعض آیتیں کرتی ہیں. سورہ حاقہ میں ہے کہ جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا وہ کہے گا کاش یہ نامہ عمل مجھے نہ ملتا. یا لیتنی لم اتقذا ولم ادر ما حسابی، اور کاش مجھے نہ معلوم ہوتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے. کاش موت نے ہمیشہ کے لیے میرا فیصلہ کر دیا ہوتا، مجھے دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہوتا. ما اغنا عنی مالیہ، کتنا مال میں نے جمع کیا تھا ذرا کام نہیں آیا، کتنی دولت جمع کی تھی میں نے. ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا اقتدار، میرا رسوخ، میرے اثرات سب غائب ہو گئے. میں تو بادشاہ وقت تھا، سپر پاور تھا، یہاں کوئی چیز کام نہیں آ رہی ہے. یہ فریاد جب کرنا شروع کرے گا انسان وہاں، تو اللہ تعالیٰ فریاد بھی نہیں کرنے دے گا. کہے گا فرشتوں سے خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، اسے توق پہناؤ. ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں پھینک دو اسے. ثم فی سلسلۃ ذروہا سبعون ذراعا فاسلکوہ، پھر ستر گز لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو کہ جہنم میں یہ ہلنے بھی نہ پائے. قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، صرف سادہ ترجمہ. ثم فی سلسلۃ ذروہا سبعون ذراعا فاسلکوہ، کیا جرم کیا تھا اس کا، فرد جرم کیا تھی؟ دو چیزیں تھیں. انہ کان لا یومن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ایک جرم. ولا یحض علی طعام المسکین، دوسرا جرم یہ تھا کہ مسکینوں، غریبوں، ناداروں، محتاجوں کو کھلاتا نہیں تھا. مال دیا تھا اللہ نے، سینت سینت کر رکھتا تھا، اسے سوچتا تھا کہ مجھے کو ملا میرا ہی ہے، یہ نہیں سوچتا کس نے دیا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، تو یہاں اس کا کوئی ساتھی، کوئی مددگار اب نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا، کوئی جگری دوست نہیں ہے. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، اور اس کے لیے کوئی کھانا بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جہنمیوں کے جسم سے زخم کا جو پیپ نکلے گا وہ اسے کھلایا جائے گا. الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون، اسے خطاکار ہی کھا سکتے ہیں. یہ جو ہم گندے کام کرتے ہیں دنیا میں، یہ گیا غسلین کھانے کی مشق کر رہے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہمیں. گناہ جو ہے وہ یہیں سے غسلین کھانے اور گندگی کھانے کی مشق ہو رہی ہے، پتہ نہیں چلتا. جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب سرجن ہوں گے یہاں، کسی مریض کا آپریشن کرتے ہیں، ہاتھ کاٹنا ہے مثلا، بے ہوش کر دیتے ہیں، بے ہوشی میں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، مگر پتہ کب چلتا ہے اس مریض کو؟ جب ہوش میں آ جاتا ہے. ہاتھ تو کٹ چکا ہے پہلے ہی، زخم تو پہلے ہی لگ چکا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا. اس طرح جو گندگی ہم کھا رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا. آنکھ جب کھلے گی، جب بند ہوگی تو کھلے گی، اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم کیا کھاتے رہے ہیں اور کس کی مشق کرتے رہے ہیں. ایک طرف یہ منظر ہوگا اور دوسری طرف منظر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ کی راضی پر ہر وقت راضی رہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے راضی رہے، جو کیفیتیں بھی تاری ہوں اس پر راضی ہے، شکر ہے خدا کا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. کبھی کسی ایسے آدمی سے ملاقات کیجیے جو آفت میں ہو، مصیبت میں ہو. ہمارے ایک عزیز تھے، انتقال ہو گیا ان کا، بہت تکلیف میں تھے، ریڑھ کی ہڈی بیکار ہو گئی تھی، پورے جسم پہ دانے نکل آئے تھے، سڑ گیا تھا جسم. میں نے جب کبھی ملاقات کی ان سے پوچھا، میاں کیا حال ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے. کبھی کوئی اور لفظ بھی زبان سے نہیں سنا. اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو بلند درجات عطا فرمائے. آمین. یہ نفس مطمئنہ ہے کہ جو کبھی اللہ کی شکایت نہ کرے. ہم بہت شکایت کرتے ہیں. ہماری تاریخ میں ایک خاتون گزری ہیں، بہت عظیم خاتون تھی، رابعہ بصری، بہت بزرگ تھی، وقت کے بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے اور ان سے سیکھتے تھے، ان کی تربیت میں رہتے تھے. ذوالنون مصری جیسے، رحمتہ اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی انہی کی تربیت یافتہ تھے، رابعہ بصری کے. رابعہ بصری کی مجلس میں ایک دن وہ آئے اور ان کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. رابعہ بصری نے پوچھا، ذوالنون یہ کیا ہے؟ کہنے لگے، محترمہ یہ میں نے پٹی باندھی، سر میں درد ہو رہا ہے. کہا، ذوالنون کب سے ہو رہا ہے؟ کہا، تھا دو دن ہو گئے. کہا، تم نے پٹی باندھی ہے تو لوگ پوچھتے ہوں گے. کہاں پوچھتے تو ہیں. کہا، پھر بتاتے بھی ہوں گے تم؟ بتاتے بھی ہوں گے کہ بھائی درد. ہاں بتاتا بھی ہوں کہ درد ہو رہا ہے سر میں. کہا، ذوالنون کتنے دنوں کے بعد یہ درد ہوا ہے؟ کہا، الحمدللہ 10 سال کے بعد ہوا ہے، 10 سال میں کبھی سر میں درد نہیں ہوا. تو کہنے لگی، ذوالنون 10 سال تمہارے سر میں درد نہیں ہوا، تم نے شکر کی پٹی بھی باندھی کبھی نہیں؟ 2 دن سے سر میں درد ہو رہا ہے تو شکایت کی پٹی باندھ رکھی ہے اور دوست کی شکایت کرتے پھرتے ہو کہ سر میں درد ہے، سر میں درد ہے. آخر 10 سال تک شکر کی پٹی بھی باندھی ہوتی. تو ذوالنون مصری نے لکھا ہے کہ اس کے بعد میں جو بیمار بھی پڑا، کبھی بیماری بھی ہوئی، میں نے کبھی کسی بیماری کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا، دوست کی شکایت نہیں کی میں نے. اللہ نے اگر کوئی تکلیف دی ہے وہ مسئلے کے ہوں گی اس میں بھی، اس لیے کہ جو بیماریاں آتی ہیں، حد یہ ہے کہ مومن کے ایک کانٹا چپتا ہے تو ایک گناہ معاف ہوتا ہے. بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں کہ کیا ہے یہ مصیبت، مگر ایسا نہیں ہے. آخرت کے لیے ہماری تیاری ہوتی ہے. یہاں چھٹ جاتا ہے، میل کچیل چھٹ گیا، بہت سی چیزیں معاف ہو گئیں. وہاں جب پہنچیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کیا نعمتیں ملیں گی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف. راضیتا مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آئیے دل کی گہرائیوں سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہم کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے، اور یہ کیفیت ہماری ہو کہ جب دمے واپسی ہو، آخری وقت ہو، نزا کا عالم ہو، تو ہم سے فرشتہ کہنے والا یہ کہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف. راضیتم مرضیہ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ سے کوئی بعید نہیں، اس کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، کوتاہیاں تو بہت ہیں، لیکن اس کی رحمتیں وسیع ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو قبول کر لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.